الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. یہ سورہ احزاب کی 51 آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بیویوں میں سے جن بیوی سے تم باری چاہو ملتوی کر دو، اور جس بیوی کو چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو، اگر ان بیوی میں سے کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ تمام بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے گی اور ان بیویوں کو کوئی رنج اور غم نہیں ہوگا، اور تم ان کو جو کچھ دے دو گے ان پر وہ سب بیویاں راضی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اور اللہ تعالی علم اور حلم کا مالک ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خوبی کو بیان فرمایا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر کسی انسان نے دو یا تین یا چار بیوی سے شادی کی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرے، رات کو سونے میں ہر بیوی کو اس کا حق دے دے، ہر ایک بیوی کے یہاں برابر برابر سونا چاہیے۔ اگر ایک بیوی کے یہاں ایک دن رہے، ایک رات رہے، تو دوسری کے یہاں بھی ایک دن ایک رات رہنے کی باری بنا لینا۔ اگر ایک بیوی کے پاس ایک ہفتہ رہے تو دوسری بیویوں کے پاس بھی ایک ہفتے کی باری بنا لینا۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ چاہے نئی بیوی ہو یا پرانی بیوی ہو، جوان بیوی ہو یا بوڑھی بیوی ہو، ہر ایک بیوی کے یہاں رات گزارنے کے اندر باری بنانی چاہیے، ہر ایک کے یہاں باری باری سونا چاہیے۔ کم زیادہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے کہ جوان بیوی کے پاس زیادہ رات میں رہے اور پرانی بیوی کے یہاں کبھی کبھار چلے گئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح رات گزارنے میں انصاف کرنا ہے، اس طرح خرچے پانی میں بھی برابری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے کہ ہر ایک بیوی کو برابر برابر خرچہ دینا چاہیے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ایک سے زیادہ شادی کی اور ایک بیوی کے ساتھ زیادہ تعلق رکھے اور دوسری بیوی سے کم تعلق رکھے، ایک بیوی کا حق زیادہ ادا کرے اور دوسری بیوی کا حق کم ادا کرے، ایسا ناانصافی کرنے والا شوہر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک سائٹ کا پورا بدن، پوری باڈی ایک سائٹ کی ایسی ہوگی کہ اس کو لکھوا لگ گیا ہو، پیرالیس ہو گیا ہو، اور وہ آدمی جس طرح ایک طرف جھک کے معذور چلتا ہے، اس طرح بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا شوہر قیامت کے دن بری حالت میں آئے گا۔ اس لیے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی شریعت نے اجازت تو دی ہے، چار تک شادی کر سکتے ہیں، لیکن تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، رات کو سونے میں بھی، مکان میں بھی، کپڑے میں بھی، خرچے میں بھی، ہر چیز کے اندر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ تمام بیویوں کے ساتھ انصاف فرماتے تھے، سب کی باری آپ نے طے فرما دی تھی، آج اس بیوی کے یہاں سوئے، کل دوسری بیوی کے یہاں، پھر تیسری بیوی کے یہاں، پھر چوتھی بیوی کے یہاں، باری باری ہر ایک کے یہاں سوتے تھے۔ اور کبھی کسی عذر کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر کسی بیوی کے گھر نہیں جا سکے تو اس بیوی سے اجازت لیتے تھے، حالانکہ نبی تھے، لیکن پہلے اس بیوی سے اجازت لیتے تھے کہ آج میں تمہارے گھر فلانی ضرورت کی وجہ سے نہیں آ سکوں گا، اجازت لیتے تھے، چھٹی لیتے تھے، اس کے بعد کبھی ضرورت کے لیے غیر حاضری فرماتے تھے۔ پورا انصاف تمام بیویوں کے ساتھ۔ لیکن دل کی جو محبت ہے، یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان برابری نہیں کر سکتا۔ دل کی محبت انسان کے اختیار میں، قابو میں نہیں ہے کہ آدمی تمام بیویوں سے محبت بھی برابر رکھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رات سونے کی باری میں تو برابری کر سکتا ہے، خرچے پانی مکان میں بھی برابری کر سکتا ہے، لیکن دل کی محبت کے بارے میں برابری کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ سے، اے اللہ، میں نے جو باری بنائی ہے سونے کی، خرچے کی، مکان کی، میں پورا انصاف کرتا ہوں، تجھے معلوم ہے، جو میرے قابو میں ہے، جو میرے اختیار میں ہے، اس میں تو میں انصاف سے کام لیتا ہوں، لیکن جو میرے قابو میں نہیں ہے، یعنی دل کی محبت، اے اللہ، اگر کسی بیوی سے دل سے زیادہ محبت ہو جاوے تو تو میری آخرت میں پکڑ نہ کرنا۔ دعا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ بیویوں کے حق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ڈرتے تھے کہ اللہ، میں نے باری بنا لی لیکن محبت تو میرے قابو میں نہیں ہے، اگر کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو جائے، کسی سے کم ہو جائے، یہ دل کی بات ہے، تو میری آخرت میں پکڑ نہ کرنا۔ دعا مانگتے تھے اللہ سے۔ کیسا انصاف کا جذبہ تھا حضور کے دل کے اندر۔ ہمارے اکابر میں بہت سے بزرگوں نے ایک سے زیادہ شادی کی، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بھی دوسری شادی کی۔ جب حضرت کا دوسرا نکاح ہوا تو حضرت کی دوسری نئی بیوی یہ کہنے لگی کہ حضرت، آپ نے جب دوسری شادی کی تو دوسری شادی کا دروازہ کھل جائے گا، कि आपके जितने भी मुरीद लोग हैं वो सारे मुरीद दूसरी शादियां करेंगे। कि भाई हजरत ने शादी की तो हम भी दूसरी शादी करें, पीर साहब ने दूसरा निकाह किया तो हम भी दूसरा निकाह करें। तो हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने जो दूसरी शादी की है तो उससे दूसरी शादी का दरवाजा नहीं खुलेगा बल्कि बंद होगा। कहा हजरत वो कैसे? कहा जब लोग ये देखेंगे मुझे अमली प्रैक्टिकली तौर पर कि दो बीवियों में इंसाफ करना कितना मुश्किल है, कितना जरूरी है, जब उसको अमली और प्रैक्टिकली देखेंगे कि दो बीवियों का हक अदा करने में कितनी तकलीफ है, कितना सख्त कानून है, तो आइंदा कोई हिम्मत नहीं करेगा दूसरी शादी की। और बिल्कुल ऐसा ही किया हजरत ने। दो कमरे थे दोनों बीवी के लिए, दो रूम, एक इस तरफ एक इस तरफ, बीच में एक तराजू लटका दिया है। जो भी चीज आई, हदीये में आई, खानका में आई, खरीद के आई, तो पहले तराजू के ऊपर तोल के आधा आधा बराबर करते थे, फिर फरमाते थे एक ये बीवी के यहां भेज दो, एक हिस्सा इस बीवी के यहां भेज दो। हमेशा दोनों बीवियों के रूम के बीच में एक तराजू लगी रही। अब हजरत के खुद के कपड़ों का मसला है कि एक बीवी के घर में कपड़े रखे तो दूसरी के दिल में होए कि हजरत के कपड़े वहां रहते हैं। तो हजरत ने यह निजाम बना लिया कि अपने कपड़े किसी बीवी के घर में नहीं रहते थे, खानका में रहते थे, ताकि किसी का दिल नहीं दुखे। अब उस इलाके में छोटे छोटे गांव बहुत थे, तो गांव के लोग खानकाओं में आते हैं, हदीये लेके आते हैं। तो एक गांव का रहने वाला आदमी बेचारा भोला भाला, हजरत का मिजाज जानता था, कितना इंसाफ करते हैं। एक दिन दो तरबूज लेकर के आया है हजरत के लिए और आके कहने लगा कि हजरत दो तरबूज लाया हूं क्योंकि तुम्हारी दो बीवी है और मुझे मालूम है कि आप इंसाफ करते हैं, इसलिए तोल करके दोनों का वजन एकदम परफेक्ट बराबर है, ऐसा तरबूज लाया हूं, पूरे पूरा तरबूज एक इस घर में भेज दीजिए, वजन में एक ग्राम का भी फर्क नहीं है। हजरत ने क्या फरमाया कि तूने वजन तो बराबर कर लिया लेकिन किसमें मिठास ज्यादा है, किसमें मिठास कम है। हो सकता है कि एक बीवी के यहां जो तरबूज गया वो ज्यादा मीठा हो और दूसरी के यहां गया वो कम मीठा हो, और इस नाइंसाफी पर अल्लाह के यहां मेरी पकड़ हो जाए। तो कहा अब इंसाफ कैसे होगा? तो कहा दोनों तरबूज में से दो दो टुकड़े करवाए और दोनों में से एक एक टुकड़ा दोनों बीवी के घर में भेज दिया ताकि ज्यादा मीठा और कम होने का मसला भी बाकी नहीं रहे। ऐसा एहतियात जिंदगी के अंदर, इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक बीवी की तरफ तुम ज्यादा दिल लगाओ, उसी के पास ज्यादा रहो और दूसरी को अधर लटकी हुई छोड़ दो बिचारी को, जुल्म करके ना इंसाफी करके। یہ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، ایسا مت کر۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ بہت انصاف کرتے تھے، بہت انصاف۔ جب یہ آیت آئی سورہ احزاب کی، تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے نبی بیویوں کے ساتھ باری رات گزارنے میں انصاف، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آج سے یہ فریضہ ختم ہو گیا ہے، حضور کے واسطے، بات کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ خاص آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بیویوں کے ساتھ باری گزارنا، باری بنانا، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ نے معاف کر دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کے لیے باری کا فریضہ ختم کر دیا، پھر بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف دنیا کو سکھانے تشریف لائے تھے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ پورے پورا انصاف فرمائے مرتے دم تک، یہاں تک کہ جب حضور بہت بیمار ہو گئے، زندگی کے آخری دن چل رہے تھے اور سب بیویوں کے جانا مشکل ہو گیا، اتنے بیمار ہو گئے، تو تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں بیمار ہوں، تکلیف ہے، میں اب تم ہر ایک کے گھر پہ نہیں آ سکتا، تم مجھے اجازت دے دو، سب بیویوں سے اجازت لی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ٹھہر گئے بیماری کے زمانے میں، یہ چند دن اخیر میں۔ اور قدرت کی شان دیکھو، جس دن حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا، اسی دن حضرت عائشہ کے مکان میں، حضرت عائشہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اخیر تک انصاف سے کام لیا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کی پاک بیویوں سے، جس کا حاصل یہ کہ ہمارے نبی کے واسطے، پیغمبر کے واسطے باری نبھانا ضروری نہیں ہے۔ پیغمبر جتنا بھی تمہارے گھر پہ رہے، یہ پیغمبر کا تمہارے اوپر احسان ہے، جتنی رات، جتنے دن، جتنی دیر تمہارے یہاں آوے، یہ ہمارے نبی کا تمہارے اوپر احسان ہے، باقی نبی کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اب جتنی دیر کے لیے پیغمبر تمہارے گھر میں آ جائے، خوش رہو، غمگین مت رہو، اور اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ اللہ کے نبی تمہارے گھر میں سونے کے لیے آتے ہیں، تم خوش نصیب ہو۔ اور آگے خاص بات جو ہم سب ایمان والوں کے لیے سمجھنے کی ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ گزشتہ مجلس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خاص خصوصیت کا ذکر ہوا تھا جو پچھلی آیتوں میں گزرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے نبی کو جو کچھ خصوصی باتیں عطا فرمائی ہیں، کہ وہ چار سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، بغیر مہر کے بھی حضور نکاح کر سکتے ہیں، اور حضور کے لیے باری بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی خصوصیات ہے، اسپیشیالٹی ہمارے نبی کی، اس کے بارے میں کسی انسان کے دل کے اندر کوئی گندا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی گندا خیال آیا تو یہ نبی کی بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ کوئی گندے دل والا آدمی وہ سوچ لے کہ حضور چار سے زیادہ شادیاں کرے، بغیر مہر کے شادیاں کرے، کی نہیں، اللہ نے صرف اجازت دی تھی۔ حضور کے لیے باری بھی نہیں، ہمارے لیے دو شادی کرو تو بھی باری۔ تو حضور کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے، کہ ہم حضور کے بارے میں کوئی گندی چیز سوچ نہیں سکتے۔ اگر نبی کے بارے میں کوئی گندی چیز سوچو گے تو نعوذ باللہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے خاص ہدایت دی کہ نبی کے بارے میں کبھی کوئی چیز گندی مت سوچنا، دل کو پاک صاف رکھنا۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے پیغمبر، اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری بیوی لے آؤ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے ان کی کوئی خوبی تم کو پسند آئی ہو تو بھی تمہارے لیے صحیح نہیں۔ البتہ جو باندی تمہاری مالکی میں ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کی پوری دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایک خاص مسئلہ ہے اس آیت کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نئی نئی بیویوں سے نکاح کرنا جائز تھا اللہ کی طرف سے۔ کیا آپ جتنی چاہے اتنی شادیاں کریں، اللہ نے آپ کو چھوٹ دی تھی، اجازت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیویوں سے شادی کر لی کر لی، پھر اور نئی بیویوں سے شادیاں نہیں کی۔ حلال تو تھا لیکن شادی نہیں کی۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ پیچھے جو پورا قصہ گزرا لمبا چوڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ اگر تم غریبی میں میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہو، اور مالداری چاہیے تو طلاق لے کر کے کسی مالدار کے نکاح میں چلی جاؤ، میرے پاس رہنا ہو تو غریبی میں رہنا پڑے گا۔ مالداری چاہیے تو آؤ طلاق لو اور کسی مالدار سے شادی کرو۔ تو تمام بیویوں نے ایک زبان جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو دنیا کا مالدار نہیں چاہیے، دنیا کے بنگلے اور عیش والا شوہر نہیں چاہیے، ہمیں تو نبی کی بیوی بن کے رہنا پسند ہے، چاہے غریبی میں، فقیری میں، روکی سوکھی میں جو ملے گا وہ، لیکن نبی کی بیوی بن کے رہنا ہم کو پسند ہے۔ جب ان بیویوں نے یہ جواب دیا تو اللہ تعالی نے فرما دیا، اے نبی آپ ان بیویوں کے اور یہ بیویاں آپ کی، آپ ان بیویوں کے اور یہ بیویاں آپ کی۔ کیا مطلب؟ ان بیویوں کے سوا آپ کوئی دوسری شادی نہیں کریں گے اور یہ بیویاں آئندہ کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ اب یہ تمہارے جوڑے ہمیشہ کے ہو گئے، آپ ہمیشہ ان کے اور یہ ہمیشہ آپ کی، آپ اب دوسری نئی بیویوں سے شادی نہیں کریں گے، یہ بہت وفادار بیویاں ہیں کہ غریبی میں، روکی سوکھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لہذا اب اور بیوی سے آپ کو شادی نہیں کرنی، اور یہ بیویاں بھی آپ کی محبت میں، وفاداری میں ایسی پکی کہ آپ زندہ رہے یا انتقال کر جاوے آپ کے بعد یہ کسی اور سے شادی نہیں کرے۔ اسی لیے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، حضور کی بیویوں نے کسی سے شادی نہیں کی، حضرت عائشہ تو بچی تھی، حضور کا انتقال ہوا 20 کے قریب عمر میں حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی، زندگی بھر شادی نہیں کی، نبھا کے رہے، کیسی وفادار عورتیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں کوئی باندھی ہو اس سے آپ کو اجازت ہے تو بدلنا بھی اور نیا نکاح بھی آپ کے لیے آئندہ جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ ايمان والو، نبی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل مت ہو جاؤ، ہاں تم کو کھانا کھانے کے لیے اجازت دی جاوے تو جاؤ، وہ بھی اس طرح کہ کھانے کی تیاری کے انتظار میں بیٹھے مت رہو، جب بلائے جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو نکل کے چلے جاؤ، باتوں کی مجلس مت لگاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور نبی تم کو کہنے سے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالی کسی بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ حضرت زینب کا واقعہ اس صورت میں گزرا ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا کھانا پکوایا ہے، چھوٹی سی مختصر ولیمے کی دعوت۔ اب لوگ کھانے آئے ولیمے کے اندر، اب یہاں کئی قسم کی گڑبڑیاں ہوتی ہے جس کو اللہ نے آیت میں کھول کھول کے بیان فرمایا ہے، جس کو ہم سب کو سمجھنا ہے، کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے یہاں کھانے کی محفل ہو، نکاح ہو، شادی ہو، ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، کوئی بھی دعوت ہو، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر بلائے دعوت میں پہنچ جاتے ہیں، دعوت ملی نہیں لیکن پہنچ گئے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی مفتی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ وہ بیچارے شادی کی تیاری دوڑ دھام اس میں ہو سکتا ہے ہم کو بھول گئے ہو، لیکن ہم تھوڑے بھولے ان کو۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ دعوت واوت ہے نہیں، کسی نے بلایا بلایا نہیں، بس وہ مکھی کیسے بغیر بلائے آتی ہے۔ تو کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، دیکھا کہ شادی کا کھانا لگا ہے، عقیقے کا کھانا لگا ہے، محفل چل رہی ہے، تو کوئی بلاوے کہ نہیں بلاوے، السلام علیکم، پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ گھر والے بھی بیچارے سوچتے ہیں کہ ابھی وقت پہ نہ کہنا اچھا نہیں لگتا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کے لیے کان کھول کے مسئلہ سن لو کہ چاہے وہ بھول گئے ہو کہ بھولے نہ ہو، اگر دعوت نہیں ہے تو بلا دعوت کھانے کے لیے جانا یہ غلط ہے، مسئلہ ہے یہ۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ بغیر بلائے ہوئے تم دعوت میں جا کے بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے۔ دوسری بات، بہت سے لوگ یہ کرتے تھے، بوجھل لوگ، سوکلا، کہ دعوت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر ایک شہر میں الگ الگ اس کے ٹائم ہے، ہر ایک جگہ کا الگ الگ رواج ہے، اور بعض لوگ تو دعوت نامے میں نیچے چھاپ بھی دیتے ہیں کہ کھانا اتنے بجے ہوگا۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو وہ نیورے ہیں، کام کچھ نہیں، فارغ ہیں، یا یہ کہ شوق ہے، اور بیفور ٹائم، ٹائم سے پہلے پہنچ گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ بیچارے گھر والے کام کاج کی تیاری میں ہیں، دسترخوان کی تیاری ہے، کھانے کو تیار کرنا ہے، برتن کی تیاری ہے، دوسرے بہت سارے کام ہیں، اور تم جا کے ان کے سر پہ بیٹھ گئے۔ اب تم گئے اور وہ کام میں لگے رہے اور وہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھے، بات نہیں کرے، تو ابھی تم اپنے آپ کا انسلٹ سمجھتے ہو کہ میں گیا لیکن میرے ساتھ بات نہیں کی، وہ اپنے کام میں لگا رہا ہے۔ تو بیفور ٹائم، ٹائم سے پہلے کسی دعوت میں پہنچ جانا، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہوئی، حضرت زینب کا جب نکاح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی، تو لوگ آئے، اب چھوٹا سا روم، حضور کا کوئی عالیشان بنگلہ تھوڑا ہی تھا کہ سٹنگ روم الگ نے، بیڈ روم الگ نے، ڈنر روم الگ نے، اسٹور روم الگ، اور گیسٹ روم الگ، اور سارے روم الگ، ڈرائنگ روم الگ، ایسا تھوڑا ہی تھا، چھوٹا سا ایک روم، وہی اسٹور روم، وہی کچن روم، وہی بیڈ روم، وہی سٹنگ روم، وہی ڈرائنگ روم، ایک چھوٹا سا روم۔ اللہ نے رہنے کے اعتبار سے بھی بڑی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے، رہائش میں بھی اللہ بار بار مدینہ پاک ہم کو لے جاوے۔ تمام بیویوں کے جو روم تھے اس کی جو سائز ہے وہ ناپو، جتنی جگہ پر جالی مبارک لگی ہے اس میں تو تمام بیویوں کے روم تھے، اور بھی بہت ساری جگہ تھی، تو اندازہ ہوگا کہ ایک بیوی کے حصے میں کتنی جگہ آتی تھی۔ حدیث میں ہے، روایتوں میں، تہجد کی نماز کے موقع پر، چونکہ عورتیں ہمیشہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کو ماہواری کون آتا ہے، تو حضرت عائشہ زمین پہ سوئی رہتی تھی، حضور لمبی سورت پڑھتے تھے تہجد میں، اور جب سجدے میں جانا ہو تو اشارہ فرماتے تھے، کچھ کھنکھار دیتے ہوں گے، اور حضرت عائشہ اٹھ کے ایک سائٹ بیٹھ جاتی تھی، حضور سجدہ فرماتے تھے۔ پھر جب سجدے سے اٹھ گئے تو حضرت عائشہ سو جاتے تھے۔ اندازہ لگا لو کتنے چھوٹے مکان کے اندر ان حضرات نے زندگی گزاری۔ آج نعمتیں ہیں رہنے کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس، پھر بھی زبان پہ ناشکری ہے، شکر گزاری نہیں۔ اللہ فرماتے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کی بارشوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکان کی لائن سے نعمتیں، سواری کی لائن کی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ تو ایسے تنگ مکان اس میں حضور رہتے تھے، اب کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ گئے، ایک تو آ گئے ٹائم سے پہلے، کھانا ہو گیا، اب کھانے کے بعد جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اسی چھوٹے مکان میں حضرت زینب جو نئی دلہن ہے آج، وہ بھی وہی ہے، بیچاری دیوار کی طرف منہ کر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی دوسرا روم تو تھا نہیں کہ وہاں جاوے۔ اور یہ دعوت میں آنے والے کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے، محفل لگا کر باتیں کر رہے، جم کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، حضور نے بہانہ کیا کہ سب دوسری بیویوں کے یہاں ملاقات کے لیے چلے گئے، کہ چلو میں ہی ملاقات کے لیے جاؤں تاکہ یہ ہٹے، لیکن اس میں سے کوئی بھی نہیں ہٹا۔ حضور آ گئے واپس، اور تکلیف ہوئی، تب جا کے ان کو احساس ہوا اور اٹھ کر کے چلے گئے۔ بس اسی وقت اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی جبرائیل امین کے ساتھ کہ تم جو یہ طریقہ اپناتے ہو کہ دعوت میں گئے، کھانا کھائے، فارغ ہوئے، اٹھ کے جاؤ، اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، نکل جاؤ، وہاں بیٹھے رہنا، محفل لگانا، باتوں میں گپ شپ کرنا، جس سے مکان والوں کو تکلیف ہوئے، ان کو دوسرے مہمان کو کھلانا ہے، ان کو سب کام میں لگنا ہے، ان کی دوسری مشغولی ہے، اور یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، گپ شپ میں بیٹھے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف دینا یہ بھی گناہ کا کام ہے، غلط طریقہ ہے۔ ہاں تکلیف نہیں پہنچتی ہو تو الگ بات، باقی جہاں گھر والوں کو تکلیف پہنچے ایسے بیٹھ کر کے محفل مت لگا۔ دیکھو میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں 50 آدمی کو بھی دعوت کھلانا الحمدللہ بھاری نہیں پڑتا، لیکن ہم کو ٹائم دینا بہت بھاری پڑتا ہے۔ لوگ آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بات اتنی ہوتی ہے اور اتنی لمبی کرتے ہیں، کام بھی ہو گیا پھر بھی اس کے بعد ادھر ادھر کی حضرت یوں ہو، یہ سب اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوقات سارے ٹائم ٹیبل بیزی ہے، شیڈیول سیٹ ہے، اس کے باوجود بھی یہ تکلیف کی چیز ہے، کسی کے یہاں بھی نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں یہ قرآن کا حکم ہے کہ کسی کے یہاں بھی دعوت میں بلا بلائے جانا نہیں، وقت سے پہلے جانا نہیں، اور دعوت کھانے کے بعد بیٹھے نہیں رہنا ہے، اٹھ کے جاؤ، ان کو ان کا کام کرنے دو، تم تمہارا کام کرو، ان کو تکلیف مت دو۔ لیکن یہاں ایک ادب اور سیکھنے کا ہے خاص، جو اللہ نے آیت میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن حضور نے اپنی زبان سے ان کو کچھ نہیں فرمایا. اور حضور تو دنیا میں لوگوں کو ادب سکھانے آئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی مہمان کی رعایت میں حضور چپ رہے, حضور نے کچھ نہیں فرمایا. لیکن اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی اور صاف صاف باتیں سنا دی. معلوم ہوا کہ مہمان کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے, مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, حسن سلوک کرنا چاہیے, مہمانوں کا اکرام کرنا یہ بھی سنت ہے, بہت بڑا ثواب ہے. لیکن مہمان کو بھی خیال کرنا چاہیے دونوں طرف سے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مہمانی کرنا ہی نہیں جانتے ہو. کوئی مہمان آیا بولا کہ سر پہ پار ٹوٹ پڑا, ان کو بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. مہمانوں کا اکرام یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہیں. مہمانوں کا اکرام کرنا چاہیے. بہرحال اس آیت میں دعوت کے متعلق یہ تین خاص باتیں فرمائی گئی, بغیر بلائے جانا نہیں, وقت سے پہلے جانا نہیں, اور فارغ ہونے کے بعد اپنے جگہ پر چلے جانے کا, وہاں بیٹھ کر کے گھر والوں کو پریشان کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو ادب سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اثر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے, البتہ قضا نماز پڑھنی ہو تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن دوسرا اوقات میں پڑھے تو اور اچھا ہے. دریا کا پانی سے نہانے کے بعد کپڑے بدل کے نماز پڑھ سکتے ہیں, دوسرے اچھے پانی سے نہانا ضروری نہیں ہے. دوسری مسجد کی اذان سن کر عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتی یا نہیں, یا اپنے گھر کے پاس والی مسجد کی اذان کے بعد نماز پڑھے. عورتوں تو اذان کا انتظار نہ کرے, بلکہ جب وقت شروع ہو جائے نماز کا اس کے بعد بھی گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے, اور دوسرے محلے کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے. مرحومہ زیتون بی بی غلام رسول لوٹی والا کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے, ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے. تمباکو والا پان کھا کے یا منہ میں رکھ کر تسبیح یا قرآن پڑھ سکتے ہیں, بھائی نہیں پڑھو تو اچھا ہے, یہ بے ادبی جیسا معلوم ہوتا ہے. قرآن شریف اور یاسین شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے قبر پر ڈالنا غلط طریقہ ہے, قرآن حدیث میں کہیں ثابت نہیں. قرآن یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کرو, اس کو پانی میں دم کر کے ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. رمضان میں پانچوں نماز میں یا تراویح میں پہلی صف میں لوگ رومال رکھ دیتے ہیں, جیسے کہ ٹرین اور بس میں جگہ روکنے کے لیے رکھتے ہیں. تو کیا ایسی حرکت اللہ کے گھر میں لوگ کرتے ہیں؟ تو بھائی جلدی آ کے بیٹھا کرو, یہ نہیں کہ رومال رکھ کے چلے جاؤ اور بعد میں تم دیر سے آؤ. اس میں جلدی آنے والوں کا حق مرتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو پہلے آئے وہ بیٹھ جائے. یہ کاگڑے اٹیک کرتے ہیں, یہ لکھا ہے کسی نے. تو چند دن وہ گھلوڑ سے مارو بھاگ جائیں گے, اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. پتھر مارو دو چار دن تو نہیں آئیں گے کوے. हमारी अम्मी को नाना के घर से जो हिस्सा मिला था वो उन्होंने अपनी बहन हमारी बहनों को दे दिया है। अगर इनको बहनों को जो दे दिया है वो अलग अलग करके कब्जे के साथ उनको बख्शीश दे दी है तो सही है। फिर ये है कि अगर तुम्हारे अब्बा अभी हयात है तो अभी बहनों के हिस्से का कोई मसला है ही नहीं, आप हज में जा सकते हैं। और अगर अब्बा का इंतकाल हो गया है तो पहले मीरास शरी तरीके से तकसीम करो, मीरास के हुकूक निमटाओ, अपने पास पैसे हो तो उस पैसे से हज भी कर लो। आयशा बरीरा, ये डबल नाम बनाने की क्या जरूरत है, आयशा अलग नाम है, बरीरा एक मुस्तकिल नाम है, दो अलग अलग नाम रखो। औरतों को सिर्फ एक तलाक राजी खुशी से देना ये समझाया था। अगर उस औरत को वापिस लाना हो तो बतलाया था कि इद्दत चालू हो और इद्दत के दरमियान में उसको बीवी बनाना हो तो जबान से कह दो कि तू मेरी बीवी है, या इसको शहवत से हाथ लगा दो तो वो बीवी हो जाएगी, और इद्दत के बाद उसको बीवी बनाना हो तो मेहर देकर के निकाह कर लो, बीवी बन जाएगी। बाकी तीन तलाक मत दो, वो तो एक तलाक देने के बाद भी पूरी इद्दत के अंदर तुमने उसको बीवी नहीं बनाया और इद्दत गुजर गई तो अब वो निकाह से निकल गई, वो आप अपने रस्ते, आप अपने रस्ते, वो दूसरी जगह शादी कर सकती है, उसमें कोई रुकावट है ही नहीं, इसके लिए तीन तलाक देने की कोई जरूरत है ही नहीं। दुरुस्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا رحم الراحمین اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کامل اتباع عطا فرما دے، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، ہر حرام کام سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہے ان کو بھی شفا عطا فرما دے، جن پر بد نگاہی اور ٹوٹکے الا بلا کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا اور تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔
ہاں اے اللہ جو جس مصیبت اور پریشانی میں ہے اپنے کرم سے ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دے، حادثات کی موت سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، عافیت اور سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ ہمارے تمام دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما، ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو اولادوں کو قبول فرما، تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، مکاتب کی، دینی مراکز کی، جماعتوں کی اے اللہ حفاظت و نصرت فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کی آخرت کی منزلوں کو راحت والی بنا دے، ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما دے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ